نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة شمس کے بعد اب سورة لیل دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں پر سورتوں کے نام رکھے ہوئے ہیں جن کو ہم دن رات دیکھتے ہیں لیکن ہم غور و فکر نہیں کرتے اور ہر سورت کا ایک خاص نام ہے علامہ سیوطی ہیں اگر آپ نے کبھی ان کا نام سنا اعلی اعتقان ان کی بہت معروف کتاب ہے علوم القرآن پر تو اس میں انہوں نے سورتوں کے نام سورتوں کی موقع مواقع کہاں نازل ہوئیں ان سب پہ بھی بہت بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں حکمت ہے لیکن ہمیں تو میسج سمجھنا ہے اب آپ نوٹ کیجئے گا کہ جو سورتوں کے نام ہیں نا انہی کے اندر پیغام بھی ہے جیسے پچھلی سورت شمس تھی نا تو آپ دیکھیں کہ شمس ایک روشنی کی علامت ہوتی ہے نا تو اس میں انسان کو خیر کا راستہ دکھایا گیا کہ قد افلح من زکاہا کہ اگر تم اپنا تزکیہ کرو گے تو تمہارے لیے خیر ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ سورت لیل میں کیا ہے آیت 92 نمبر کی سورت ہے پہلا ہی لفظ ہے واللیل سورت شمس ہی کا ایک کپل ہے آپ کہہ لیجئے کہ پیئر ہے سورت شمس کا اتنی ملتی ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ ایک سورت دوسری سورت کی تفسیر ہے سورت شمس میں ایک چیز کو ایک انداز سے سمجھایا گیا تو اس کو دوسرے سے بالکل وہی فرق ہے جو رات اور دن کا فرق ہے ایک ہی دور کی سورتیں ہیں اس کا موضوع کیا ہے کہ زندگی کے دو مختلف راستے اور ان کا انجام اور نتائج یہ سورت بھی دو حصوں پہ مشتمل ہے پہلا حصہ آیت 1 سے لے کے 11 اور دوسرا 12 سے لے کے آخر تک پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ خبر دی کہ انسان دنیا میں جو بھی کوشش اور عمل کرتا ہے اس کے نتائج مختلف ہوں گے دوسرے کی کوشش اور اس کی عمل سے یعنی اب اللہ تعالیٰ ہم سب کو دن بدن عمل اور کوشش کے ساتھ ساتھ اپنے قبلے کو سیدھا کرنے کی دعوت بھی دیتے ہیں مختصر صورت ہے لیکن حقیقت میں کریکٹر بلڈنگ کی بہت خوبصورت صورتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان میں اس کے بعد اب آگے آپ دیکھیں گے کہ صورتیں تھوڑی سی ڈفرینٹ ہونے لگیں گی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں ہم اپنی کردار سازی کے بہت سارے نسخے بھی دیکھ سکتے ہیں پھر اسی طرح اس میں بھی وہی چھوٹے چھوٹے جملوں میں بتائیں ایسے جملے ہیں کہ جو سنتے ہی دل میں آنے لگتے ہیں اور انسان کا دل چاہتا ہے کہ میں ان کو سن کر مان جاؤں دو مختلف رویے ایک خدا فراموشی کا رویہ ایک خدا کو پانے والا دونوں کا مختلف انجام ہے وہ ہم شروع میں دیکھیں گے پھر اس کے بعد جب دوسرا حصہ شروع ہوگا 12 سے تو اس میں پھر تین حقیقتوں کا تذکرہ ہے ایک یہ کہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے اور اللہ نے انسان کو بے خبر نہیں چھوڑا اس کو بتا دیا ہے کہ بہت سارے راستوں میں سے سیدھا راستہ کون سا ہے اور رسول کو بھیج کر یہ ذمہ داری ادا کروا دی ہے اور قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا کے لیے گائیڈ رکھ دی دوسری بات کیا ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کا مالک اللہ ہی ہے اگر دنیا مانگو گے وہ بھی اللہ ہی سے مانگو گے تو کیوں نہ اس سے دنیا اور آخرت مانگ لو یہ تمہارا کام ہے کہ کیا مانگتے ہو تیسری حقیقت جو دوسرے حصے میں ہے وہ کیا ہے کہ جو بدبخت اس بھلائی کو جھٹلائے گا وہ رسول اور کتاب کے ذریعے سے جو پیش کی جاتی ہے اسے منہ پھیرے گا تو اس کا نصیب بھڑکتی ہوئی آگ ہے اور یہ وہ صورت ہے کہ جس کو حضرت ابو بکر صدیق کے خصائص کے لیے بھی پیش کیا جاتا ہے کچھ آیات آئیں گی جس میں ہم دیکھیں گے کہ شان نزول میں ابو بکر صدیق کا نام آتا ہے آئیے دیکھتے ہیں اس کو بھی ایک ہی گو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا قسم ہے رات کی جبکہ وہ چھا جائے رات تو تبھی رات ہے نا جب وہ چھائے گی جو چیز چھائے نا اس کی پھر اہمیت کیا ہے تو پتہ چلا کہ ہر چیز جب اپنے حصے کا کام کرتی ہے تب ہی اس کی کوئی اہمیت ہوتی ہے تو رات کی خوبی چھا جانا وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّى اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو یعنی دن دن کیوں ہے کیونکہ وہ روشن ہوتا ہے اگر دن روشن نہ ہو بادل ہوں بڑے گہرے تو ہم کہتے ہیں کہ آج صبح نہیں ہوئی آج ایسے لگتا ہے کہ سورج چڑھا ہی نہیں ہے تو گویا کہ پتہ چلا ہے کہ رات کیا ہے جب اس کا اندھیرا ختم ہو کر دن سوری رات کیا ہے کہ جب روشنی ختم ہو اور اندھیرا ہو جائے اور دن کیا ہے جب رات کا اندھیرا ختم ہو اور روشنی پھیل جائے آپ دیکھ رہے ہیں کہ روشنی اور اندھیرے کا تضاد ہے وما خلق الذکر والانسا اور قسم ہے اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا آپ بتا سکتے ہیں یہ کس کی قسم ہے جی اللہ تعالیٰ کی قسم ہے شاباش، وما خلق، من نہیں کہا، ماں کہا، یہ پیچھے بات ہو گئی ہے، یعنی وہ ذات جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا وہ اس کی قسم، یعنی اللہ نے اپنی قسم کھائی عورت اور مرد کی تخلیق کے نام سے. ماں بمانی اللہ سی، موصولہ بولتے ہیں اس کو، ماں موصولہ، یعنی آپ اس طرح سے بھی قسم کھا سکتے ہیں نا کہ اللہ کی قسم، رحمان کی قسم، تو آپ کو ایک قسم کھانے کا انداز مل گیا، اس ذات کی قسم جس نے آسمان بنایا، اس ذات کی قسم جس نے بیٹیاں بیٹے دیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ انداز ہے. قسموں کا جواب کیا ہے اس کو ہائی لائٹ کیجیے گا. ان نسا یکم لشتہ، یقیناً تمہاری کوشش مختلف قسم کی ہے. کیسے؟ کوئی اچھے کام کرتا ہے اور اس کا صلہ جنت ہے، اور کوئی برے کام کرتا ہے اور اس کا بدلہ جہنم ہے. شتا لفظ شتیتن کی جمع، شتیت کی جمع شتا، جیسے مریدن کی جمع مردو. پتہ کیا چلا کہ اس دنیا کے بازار میں ہر بندہ کچھ نہ کچھ تو کر رہا ہے، لیکن ہر ایک کی کوششیں فرق ہیں. جب کبھی آپ گاڑی میں بیٹھے اپنے آگے آنے جانے والی گاڑیوں کو دیکھتے ہیں تو سوچتے تو ہوں گے نا، اکثر میرے منہ سے یہ جملہ نکل ہی جاتا ہے، یہ سب کدھر جا رہے ہیں؟ ہر گاڑی والے کا رخ ادھر ہی ہے جو وہ سوچ رہا ہے. رخ سب کا ایک ہی طرف ہوگا، کوئی مسجد پہ رک جائے گا، کوئی مندر پہ جا کے رکے گا، کوئی شراب خانے پہ رکے گا، تو کسی کو اسکول میں رکے گا، تو کوئی کسی دنیاوی ضرورت کی کو پورا کرنے کی جگہ پہ رکے گا. ہر بندہ اپنی سی کوشش میں لگا ہوا ہے. آپ دیکھیے کہ دنیا کی، اللہ کی اس دنیا میں کسی کو قرار نہیں ہے. اگر کوئی خیر پھیلا رہا ہے نا تو کوئی شر بھی پھیلا رہا ہے. تو اگر آپ خیر نہیں پھیلا رہے تو یاد رکھیے کہ کوئی نہ کوئی کام تو دوسرا کر ہی رہے ہیں نا. یعنی جو لوگ شر پھیلاتے ہیں، کوشش تو وہ بھی کرتے ہیں، محنت تو وہ بھی کرتے ہیں، تھکتے تو وہ بھی ہیں، لیکن ان کو اینڈ پہ ملتا کیا؟ یہ بالکل وہی بات ہے جو سورہ انشقاق میں ہم پیچھے پڑ چکے ہیں، انک کادہن الی ربک کدہن فملاقی. کیا پتہ چلا کہ انسان اپنی طبیعت کے اعتبار سے کوشش، سعی، محنت، جد و جہد کے لیے بھیجا گیا. اس زندگی کو استعمال کرو. حدیث میں آتا ہے کہ ہر انسان جب صبح کو اٹھتا ہے تو اپنے نفس کو تجارت پر لگا دیتا ہے. کوئی تو اس تجارت میں کامیاب ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو عذاب آخرت سے آزاد کر لیتا ہے، اور کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کی محنت اور سعی اور عمل ہی اس کی ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے. مگر عقل کا کام یہ ہے کہ پہلے اپنی سعی مگر عقل کا کام یہ ہے کہ پہلے اپنی سعی و عمل کے انجام کو سوچے. جس عمل کے انجام میں وقتی آرام اور لذت ہو مگر دائمی یعنی ہمیشہ رہنے والا عذاب اور رنج ہو، اس کے پاس نہ جائے. کتنے خوبصورت طریقے سے اللہ کے نبی نے یہ بات سمجھا دی کہ جب بھی کوئی کام کرو سوچو کیوں کر رہے ہو، اس کا نتیجہ کیا ہے. اور یاد رکھیے کہ متقی وہ ہوتا ہے جو انجام پہ نظر رکھ کر گھر سے نکلتا ہے. اگر آپ کو اپنی ڈائریکشن نہیں پتا تو کدھر جائیں گے؟ اکثر لوگ گھر سے نکل کر پورچ میں کھڑے ہوتے ہیں تو گاڑی کے نیویگیشن پر اپنی جگہ کا ایڈریس ڈال رہے ہوتے ہیں. کیوں ڈال رہتے ہیں؟ تاکہ پتہ چل جائے کتنی دور ہے، کدھر سے جانا ہے، راستے میں ٹریفک ہوگی تو ابھی ڈال لیتے ہیں. بعض دفعہ آدھا کو راستہ پتہ بھی ہوتا ہے، صرف آخر کی دو چار گلیاں دیکھنی ہوتی ہیں، لیکن شروع میں ڈال لیتے ہیں کہ فوکس ہو جائیں گے، دیکھتے ہیں شاید کوئی شارٹ کٹ ہو. تو عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی زندگی کے 14-15 سال کی عمر تک پہنچنے میں ہی اپنے نیویگیٹر میں جنت کا نقشہ ڈال لے. اور ہم جیسے لوگ اگر اپنی آدھی سے زیادہ زندگیاں بسر کر کے اس راستوں پہ آئیں تو پھر ہمیں اب کتنا رش کرنا پڑے گا. تو لہٰذا کوششوں کا رخ دیکھو. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ آپ کام کر رہے ہیں، یہ دیکھیے کہ سارے کام کے بعد آخر میں نکلا کیا. خود سے پوچھئے، میری بھاگ دوڑ سے کیا نتیجے نکل رہے ہیں؟ بہت شور کرتی ہوں کہ رات تھک کے سوتی ہوں، سارا دن کام کرتی ہوں، میری ان ساری کوششوں کا اینڈ ریزلٹ کیا؟ کیا روز صبح کھانے پینے اٹھنے جاگنے کے لیے اور دیٹس اٹ؟ آپ دیکھیے جو گھر صاف کر کے سوتے ہیں صبح اٹھتے ہی پھیل جاتا ہے، جو پیٹ بھر کے سوتے ہیں صبح اٹھتے ہی خالی ہوتا ہے، جو صاف کپڑے آپ پہن کے سوئے تھے اگر تو رات کو وہ کچل مچل گئے، اگلے دن پہننے کے قابل نہیں رہے. تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، یہ تو آپ بیوقوف بن گئے. آپ نے کیا سوچا کہ میں نے سب کچھ کر لیا، اگلے دن اٹھے تو کچھ بھی نہیں ہوا؟ ایک سسٹر ہیں تو وہ کہتی ہیں میں رات کو سونے سے پہلے اگلے دن کے ناشتے کے چائے کا پانی بھی کے پتیلی میں ڈال کے سوتی ہوں. کہ صبح اٹھ کے کم سے کم کام ہو، تو کیا خیال ہے ان کا اگلا دن بالکل فارغ گزرتا ہے؟ بہت سارے کام ہوں گے، اور بھی کام ہوں گے، اور بھی کام ہوں گے. تو پرپس لیس زندگی بسر کرنے والے ہی اصل میں بیوقوف ہیں. ادھر آپ کو مجھے پرپز آف دی لائف سمجھایا جا رہا ہے. سوچو، کھانا پینا سونا جاگنا یہ کون سی بڑی باتیں ہیں، ان کے بارے میں کیا ہم جئیں اور فکر کریں. اور کل بھی ہم بات کر رہے تھے گاڑی میں بیٹھے ہوئے کہ روز لوگ وہی سبزیاں کھاتے ہیں، خریدتے ہیں، وہی چیزوں کو بدل بدل کے ہم استعمال کر رہے ہیں. کچن میں وہی گروسری ہر ہفتے 12-10 دن بعد آتی ہے، 19-20 کا فلیور کا چینج کر لیں، ٹیسٹ چینج کر لیں، لیکن دیکھا جائے اپنی اصل کے اعتبار سے تو وہی کچھ ہے نا. پہننے میں بھی موسموں کے اعتبار سے ہم کوئی کمی بیشی کر کرا لیں، لیکن پہنتے تو ویسے ہی ہیں نا. تو کیا یہ تو کوئی زندگی نہیں؟ سوچو تمہاری کوششوں کے بعد اینڈ پہ رزلٹ کیا. یہ احساس بندے کو پھر جگا دیتا ہے. اگر آپ اپنی زندگی کو کسی ایک خاص مقصد سے نہیں گزار رہی نا، تو آپ بور ہو جائیں گی، آپ تھک جائیں گی، ایک وقت آئے گا اور پھر آپ کے اندر ایسی بے چینی پیدا ہوگی. ورنہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک مقصد اور انسان چلے نا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کسی کی زندگی کے دو مقصد نہیں ہو سکتے. چلو کچھ میرا مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ کو بھی راضی کر لو. اللہ کہتا ہے نہیں، سوری، آئی ایم ناٹ اویلیبل، تم ادھر ہی جاؤ. جب تک ڈیڈیکیٹڈ ہو کر، فوکسڈ ہو کر آپ اپنے مقصد کے لیے جینے والے نہ بن جائیں. اگلی سی صورت میں ہمیں نبی کا مقصد دکھے گا، وہاں بات کریں گے، لیکن یہاں آگے چل کے دیکھتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو تھوڑا سا غور و فکر کا موقع دیا کہ دیکھو کوششیں تو تمہاری مختلف ہیں. اب دو مختلف کردار ہمارے سامنے ہیں، اور آپ دیکھیں گے دونوں کی تین تین خوبیوں یا خامیوں کا ذکر ہے. کیسے؟ فاما من آتا، بس وہ جس نے دیا، عطا کیا، واتقا، اور تقویٰ بھی حاصل کیا. یعنی ایک وہ شخص ہے، دو میں سے ایک کردار کون سا ہے، جو عطا کرتا ہے، بہت موتی ہے، دینے والا ہے، بہت جنرس ہے، ہاتھ کا بڑا کھلا ہے، خیر کے کاموں میں خرچ کرتا رہتا ہے، لوگوں کو دیتا ہے. پھر وتقا، اور ساتھ ساتھ اپنے رب سے بھی ڈرتا ہے، تقویٰ بھی بہت ہے، یعنی شو آف کے لیے نہیں دیتا، ٹھیک ہے. پھر تیسرا اس کا وصف، وصدق بالحسنہ، اور نیک بات کی تصدیق بھی کرتا ہے. اور حسنہ سے مراد دین، اسلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھے صلے کی تصدیق کرے گا، یا اس کو اس بات کا یقین ہے کہ اللہ کے راستے میں جو خرچ کر رہا ہوں اور جو اللہ کا تقویٰ رکھتا ہوں، اس کا اچھا بدلہ ملے گا. یہ تین خوبیاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں. یہ ان کی شان میں آیتیں نازل ہوئیں. روایات میں ان آیتوں کے ساتھ جو واقعات آتے ہیں وہ ابو بکر صدیق کے بارے میں، کہ وہ کس طرح سے ان کاموں کو کرنے والے تھے جن کی ساری زندگی اللہ اور اس کے دین کو سپورٹ کرتے ہوئے گزر گئی. ڈے ون سے محمد رسول اللہ کو جو ساتھی نصیب ہوئے اسلام کے نام پر، وہ ابو بکر صدیق تھے. مدینہ میں آ کر تو بہت سارے ملے، لیکن مکہ کی ان بالکل ابتدائی گھاٹیوں میں جب کوئی محمد رسول اللہ کو جانتا بھی نہیں تھا، وہاں اس وقت ابو بکر صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے بازو بنے. انہوں نے اسلام کی دعوت اس وقت پھیلانے میں مدد کی کہ جس وقت کوئی اسلام کے بارے میں بات سننا برداشت نہیں کرتا تھا. اور اصل بات ہی یہی ہے، وہی شخص آپ کا ہے جو مشکل میں آپ کا ساتھ ہے. جب سب آپ کو اچھا کہیں، تو اگر 20 لوگوں میں سے اگر ایک اور بھی اچھا کہہ دے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اچھا وہ ہے اس وقت آپ کو اچھا کہے جب 200 لوگ آپ کو برا کہہ رہے ہیں، پھر سمجھ آئے گی. مصدرک حاکم میں حضرت زبیر کی روایت ہے کہ حضرت صدیق اکبر کی یہ عادت تھی کہ جس مسلمان کو کفار کے ہاتھوں میں قیدی دیکھتے تو اس کو خرید کر آزاد کر دیتے. اور یہ لوگ عموماً ضعیف ہوتے تھے، یعنی ویک، کمزور، غریب لوگ تھے. صدیق اکبر کے والد ابو قحافہ رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ جب تم غلاموں کو آزاد ہی کرتے ہو تو اتنا کام کر لو کہ ایسے غلاموں کو آزاد کیا کرو جو بہادر ہوں، قوی ہوں، تاکہ کل وہ تمہارے دشمنوں کا مقابلہ اور تمہاری حفاظت کر سکیں. سمجھ رہے ہیں؟ یا ایسے ہی کہ اگر کوئی مشین خریدتے ہیں تو ذرا اسٹرانگ سی خریدو، زیادہ دن چلے، کیونکہ اس دور میں تو مزدور کام ہی کرتے تھے نا، غلام خدمت کرتے تھے. مطلب یہ تھا کہ ان سے فائدہ لو. تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، میرا مقصد ان آزاد کردہ حضرات سے کوئی فائدہ اٹھانا نہیں ہے، بلکہ میں تو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے ان کو آزاد کرتا ہوں. یہ اللہ کی شان ہے. اسی لیے اگلی آیتوں میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے ان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ تعریفیں فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صدق بالحسنی، جو آسانیاں نہیں چاہتے تھے تصدیق کرتے تھے، فسنیسرہ للیسریٰ، اس کو ہم آسان راستے کی طرف سہولت دیں گے، یعنی دن بدن اس کے لیے ان کاموں کو کرنا آسان کر دیں گے۔ جس نے مشکل وقت میں نیکی کا ساتھ دیا، دن بدن اس کے لیے حالات آسان ہوتے جائیں گے اور ہم اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ یہ آسان راستے کی سہولت دینا یہ کیا ہے؟ تو سمجھ لیجئے کہ یسرا کا مطلب یہاں نیکی ہے، الخصلت الحسنی، نیکی کرنے کی خصلت، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ability to do good deeds، پیچھے بھی بات کی تھی آپ سے پچھلی صورت میں بھی، نیکی اور اطاعت کی توفیق اسی کو ملتی ہے جو کرنا چاہتا ہے۔ روٹ کھانا پکانے کے موڈ میں جو مرضی پکوا لو، جب موڈ چینج ہو جاتا ہے تو ایک روٹی نہیں بنتی۔ یہی ہے کہ جس بندے نے نیکی کرنے کو سوچ لیا، اس کے لیے بڑے بڑے پہاڑ بھی ہٹ جائیں گے۔ دونی من کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ آج یہ دعا کریں اپنے لیے کہ اللہ مجھے ذوق خدائی دے دے۔ ذوق کہتے ہیں ٹیسٹ کو، خدائی تو آپ سمجھتے ہی ہیں، میرا ٹیسٹ اللہ کی ذات اور اللہ کا دین اور اللہ کے راستے بن جائے۔ ٹیسٹ چینج ہوگا نا تو آپ کو ہفتے میں 5 دن نہیں 7 دن آنا بھی آسان لگے گا، اور ٹیسٹ ڈیولپ نہ ہونا تو ہفتے میں 1 یا 2 دن آنا بھی مشکل ہوگا، بلکہ کم مشکل ہوتا ہے، زیادہ مشکل ہوتا ہے دن تھوڑے دن کام کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں دیکھنا کم دن ہوں گے نا بہت آسان ہوگا، زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ ذرا جو کام روز کریں گے یوز ٹو ہو جائیں گے، اور آپ جو کام تھوڑا کریں گے وہ مشکل میں ہوگا۔ جو آسانیاں مانگتے ہیں نا، آسانیاں کام کرنے کے دوران آتی ہیں، کام چھوڑنے سے نہیں آتی، یہ مطلب ہے اس کا۔ آپ گاڑی چلانا چاہتے ہیں، شروع میں مشکل ہے، چلاتے رہے چلاتے رہے آسان ہو جائے گی، کبھی کسی وجہ سے آپ نے چھوڑی ہوگی، کبھی پریکٹس، 1.5 سال کے بعد جب سٹیئرنگ پہ بیٹھے بڑا مشکل لگے گا۔ جو لوگ یہ سوچتے ہیں نا کہ یہ کام مشکل ہے تو چھوڑ دو، وہ ہمیشہ کے لیے اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مار لیتے ہیں۔ آپ کو یہ کام مشکل لگتا ہے روز کریں۔ غالباً امام ابو حنیفہ کا کال ہے یا کسی اور کا، شاید ہے آئی ڈونٹ نو، کسی عالم کا کال ہے، کہتے ہیں کہ میں جس چیز پر اپنا عمل نہیں پاتا، میں اس کا حکم دوسروں کو دینا شروع کر دیتا ہوں، اور دوسروں کو کہتے 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 میرا خود اپنا بھی اس پر عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ آسان کر دیتا ہے، جب آپ کچھ کرنا چاہیں گے تو اللہ آسان کرا دیں گے۔ کہتے کہ ابو بکر صدیق نے 6 غلام آزاد کیے کہ جنہیں مکہ والے مسلمان ہونے کی وجہ سے اذیتیں دیتے تھے۔ کیوں ابو بکر کے لیے اتنا مال لگانا آسان تھا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اس کو اپنی زندگی کا کوڈ ورڈ بنا لیں۔ مشکل لگتا ہے اللہ کے راستے میں مال دینا، دیں، دل پہ ہاتھ رکھے ایسپرین کی گولی کھا لیں، دیں 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 دیں، آج مشکل ہوگا کسی کو اپنا بازو پکڑا لیں، بغیر دیکھے نوٹ ڈال دیں، دے دیں دے دیں، آپ دیکھیں گے دوسرے دن آپ کو تھوڑی سی فیلنگ آئے گی نہیں رکھ ہی لوں دینا، پھر تیسرے دن پھر آپ نہیں دیں گے تو آپ کو پریشانی ہوگی۔ واللہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، کام کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، آسانیاں لینے کا ایک ہی طریقہ ہے، کہ کام زیادہ کرو اور کرو، پریکٹس کرو، پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ، اور جتنا اس کو کرتے جائیں گے اللہ تعالیٰ اتنا آسان کرتا جائے گا۔ جب دولت کو دل میں رکھتے ہیں نا تو یہ دل کو اور تنگ کرتی ہے۔ دیکھیں دل میں جگہ بنتی ہے نا، کب دینے سے بنے گی نا۔ اب یہ میرا ٹیبل ہے، اس پہ بہت ساری چیزیں رکھی ہیں، تو میں جگہ بناؤں گی تو میں اس میں سے کچھ آپ کو دوں گی نا، یہ آپ رکھیں ادھر رکھیں، بھائی مجھے ٹیبل خالی چاہیے، تو اگر میں اور بھی رکھ لوں ادھر بھی رکھ لوں تو میرے اپنے ہاتھ سے میری چیزیں گریں گی نا، یہ دنیا کی مال ہے، ہم میں سے کسی کے پاس کم نہیں ہے، میرے پاس بہت ہے، صرف میں نے یہ احساس دلانا ہے کہ میرا دل کتنا کھلا ہوا ہے۔ اسلام دولت کو برا نہیں کہتا، دولت کی محبت کو برا کہتا ہے۔ اسلام دولت کو برا نہیں کہتا لیکن دولت کی پوجا کو برا کہتا ہے، زر پرستی بولتے ہیں اس کو۔ پرستش کیا ہوتی ہے؟ یعنی کروڑ پتی انسان بھی متقی ہو سکتا ہے۔ ابو بکر کروڑ پتی تھے آج کے دور میں، عبد الرحمن تو شاید بلینیرین تھے، برے نہیں تھے، وہ اللہ کو پسند تھے، کیونکہ وہ زر پرستی کے مرض میں مبتلا نہیں تھے، کھلے ہاتھ سے اللہ کو دیتے تھے، اللہ دوسرے ہاتھ سے ان کو پکڑا دیتا تھا، جہاں ضرورت محسوس کی دے دیا، اللہ کو اللہ کے بندوں کے حقوق کو ادا کرتے تھے، ایک نیکی کے کام میں دوسرے میں دیتے ہیں، لیکن ساتھ شرط یہ کہ تقوی بھی تھا، دل میں اللہ کا خوف ہو کہ قبول ہو رہا کہ نہیں. اخلاق اچھا ہے, دے کے ضائع نہیں کرنا. زندگی کے ہر معاملے میں, معیشت, معاشرت, اعمال, ڈیلنگز, اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرنا. اور پھر بھلائیوں کی تصدیق, یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لفظ ہے نا. ابو بکر ایسے تو ابو بکر نہیں بنے, گوشت پوش کے انسان تھے, ان کے بھی سر کے بال تھے, ان کو بھی گرمی سردی لگتی تھی. وہ اس وجہ سے ابو بکر بنے کہ صدق بالحسنی. اور میں اگر غلط نہ کہوں نا تو ساری باتوں میں ایک ہلکا سا معنی حسنی, یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنتے ہیں. آگے پڑھیں گے سورہ بیجینہ میں نبی کی تصدیق کی. فرمایا ابو بکر وہ ہیں کہ انہوں نے میری اس وقت تصدیق کی جب لوگ میری تکذیب کرتے تھے. اور عائشہ تو خدیجہ کے بارے میں رش کرتی ہے. خدیجہ تو وہ ہے کہ جب لوگ مجھے مارتے تھے اور میرے جسم پہ زخم تھے تو خدیجہ کے دوپٹے کی دھجیاں میری پٹیاں بنتی تھیں. میں خدیجہ کو کیسے بولوں؟ خدیجہ نے اس وقت اپنا مال میرے نام ایسے کھول دیا میرے لیے جب میرے پاس مال نہیں تھا. میں خدیجہ کو کیسے بولوں؟ یہ صدق بالحسنی. ایک دفعہ آپ کسی کی پشت پہ ہاتھ تو رکھے, گو ہیڈ وی آر ود یو, یہ ہے صدق بالحسنی. وقت کی جب رونقیں ساتھ لگ جائیں, جب چمک دمک ہو, شہرتیں ہوں اور پروٹوکول ہو, پھر تو سب کہتے ہیں ہاں ہم وہاں سے ہیں, ہاں ہم ان کے ہیں, ہم نے ان سے فائدہ اٹھا. یہ کون سی بڑی بات ہے؟ وہ تو آپ پمپ اینڈ شو اینڈ گلیمر کو دے رہے ہیں. اصل صدق بالحسنی تب آتا ہے جب آپ کو یہ یقین آ جاتا ہے کہ اللہ نے آپ پہ رحم کر دیا, اللہ نے آپ کو اس کام میں ڈال دیا اور اس کی تصدیق کی. واللہ ہی آج کے دور میں, آج جو دور ایسا ہے کہ جس میں دین بھی بہت پھیلا ہوا ہے, عجیب و غریب رنگ کے کئی ڈفرینٹ ورژن ہیں, آج کے دور میں جس انسان نے اس کتاب اور سنت کو کی تصدیق کر دی, اللہ سے بعید نہیں کہ آج کے دور میں ابو بکر والا مقام اس کو بھی مل جائے. ایک دفعہ حق بات آپ کے دل کو ٹھک گئی ہے نا, پھر اگر شک پیدا کریں گے, روڑے اٹکائیں گے نا اپنے اندر, تو کہیں کبھی نہیں رہیں گے. اوپر جا کے گرتا ہے بندہ تو بہت نیچے گرتا ہے. شک دل میں آتا ہے تو تصدیق نہیں رہتی. اور آپ دیکھیں حسنہ, یہاں اگر بھلائی کے معنوں میں لینا, اتنا وسیع المعنی لفظ ہے کہ ایک لفظ میں اس کے معنی ممکن نہیں. عقیدے, اخلاق اور اعمال, تینوں قسم کی بھلائیاں اس میں شامل ہیں. عقیدے سے تصدیق, عقیدے میں دیکھیں تو بھلائی کی تصدیق کیا ہوگی؟ کہ انسان شرک اور دہریت کو چھوڑ دے, کفر کو چھوڑ دے, توحید کو اپنا لے, آخرت اور رسالت کو حق مانے. اور اگر آپ اخلاق اور اعمال میں بھلائی کی تصدیق دیکھیں تو کیا ہے کہ انسان سے بھلائیاں بغیر سوچے سمجھے ہوں, پلان سسٹم کے ساتھ نہ ہو رہا کہ اچھا آج رمضان آ رہا ہے تو میں کچھ صدقہ کر ہی دوں, چلے حج پہ گیا, عمرے پہ گیا ہوں تو کچھ کسی کو, کسی کا حق دینا ہے تو دے کے ہی جاؤں. نیور. کسی انسان سے بھلائی کی تصدیق بغیر سوچے سمجھے ہو, وہ ہوگا صدق بالحسنی. عادت بن جائے, میں نے خیر اور اصلاح کے کاموں میں اپنا حصہ ڈالنا ہے, اللہ نے جس دین کو پسند کیا میں نے اس کو پھیلانا ہے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ہم اس کے لیے راستے آسان کر دیں گے. کیونکہ یہ اسلام اور یہ قرآن فطرت کے مطابق ہے, اور فطرت کے ساتھ جب قرآن پڑھ کے انسان کی میچنگ ہوتی ہے نا, پھر جو لذت آتی ہے سبحان اللہ. یہ تو ایسی ہے راہ چلتے آپ کو کہ اپنی بچپن کی دوست مل جائے تو آپ کہتے ہیں آ جاؤ میری گاڑی میں بیٹھو, پھر آپ اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے جاتے ہیں, سفر کا پتہ ہی نہیں چلتا. اس قرآن نے ہماری فطرت کے ساتھ میچنگ کر لی ہے کہ اچھا یہ تو سچ ہے. پھر ایک انسان کو جب اس طرح کی کیفیت ملتی ہے نا, تو اس کو ہر وقت اپنے ضمیر سے لڑنا نہیں پڑتا, ہر وقت اندر نفس ہمارا کے ساتھ جنگ نہیں ہے اور باہر دین والوں کے ساتھ اس کی کوئی چھٹک پٹک نہیں لگی ہوئی. اس کو یہ پتا ہے کہ آئی ایم فوکس ناؤ, مجھے زندگی کا مقصد مل گیا, دیٹس اٹ. آپ دیکھیں کہ کوئی شخص 20-25 سال کی تعلیم کے بعد پائلٹ بنتا ہے اور اس کو جاب مل جاتی ہے, کیا وہ فوکس نہیں ہو جائے گا؟ کیا وہ پھر کوئی ایکسپیرینس کرنا چاہے گا؟ نہیں, میرا خیال ہے پائلٹ اچھا پروفیشن نہیں چوز کیا, لیٹ سی میں ڈاکٹر بنتا ہوں. کوئی تصور بھی کر سکتا ہے کہ وہ دوبارہ پھر میڈیکل کالج میں الف بے سے شروع کرے گا؟ بیوقوفی ہے. ایک نئی عمر تو اس کو ملنی نہیں, 15-20 سال تو زندگی کے پہلے لگ گئے, وہ بیوقوف ہوگا. اس کا کام کیا ہے؟ وہ اسی کے اندر مزید اپنے آپ کو پیدا کرے. یہ جو ہم کچی پکی کوششوں کے بعد بہت ہی زیادہ اپنے آپ کو مضبوط سمجھ کر, اوور کانفیڈنٹ ہو کر اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں نا, تو اس سے پھر نتائج اچھے نہیں نکلتے. تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ایک انسان صدقہ بالحسنی کرتا ہے نا, تو وہ واقعی دوسروں کے لیے بھی ایک رحمت بن جاتا ہے. پھر ایسے شخص سے دوسرے مل کر خوشی محسوس کرتے ہیں، لوگ اس سے ملاقات کی خواہش کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کچھ بتائیں۔ اور یہ وہی بات ہے جو سورۃ نحل میں آپ پڑھ چکے ہیں آیت 97 میں کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، اللہ پاکیزہ زندگی کر دے گا۔ اسی طرح سورۃ مریم کی آیت 96 میں ہم پڑھ چکے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ ایمان لا کر نیک عمل کریں تو رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے، پھر معاشرہ بھی ان سے پیار کرتا ہے، ان کو اپنے محسن لگتے ہیں، پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارے لیے تڑپنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے، پھر ان کو بھی مددگار مل جاتے ہیں۔ جس بندے نے حق کے لیے تڑپ رکھی اللہ نے اس کو ساتھی ضرور دیے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، چاہے تھوڑے دیے، کم دیے، زیادہ دیے، دیر سے دیے، لیکن اللہ نے دیے۔ انبیاء کی زندگی میں اس چیزوں کی بات موجود ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کہ یہ جو بات فرمائی نا کہ اس نے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس راستے کو آسان کر دیا، اور فسن یسر للیسرا اور صدق بالحسنی، اس کو بیکورڈلی اگر آپ لے کے دیکھیں تو پھر اس میں آتا تقا، یعنی یہ ساری تین خوبیوں ہی کی ساری ریپیٹیشن آگے جا کے اس بات پہ ختم ہو رہی ہے نا کہ فسن یسر للیسرا۔ کیا پتہ چلا کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخص نے اللہ کے راستوں میں نکل کے کھڑا ہونا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی صلاحیتوں کو مزید بڑھا دیا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے دیکھ لیا کہ ابو بکر صدیق اس بات میں سچے ہیں، الا ابتغاء وجه ربه الاعلی، ان کا ہر کام رب اعلیٰ کی رضا کے لیے، یہ اہم بات ہے۔ جب تک اللہ کی رضا نظر میں نہیں ہے اس میں سے کسی کام کی کوئی قدر نہیں ہے، کسی کام کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور اللہ کی مدد کے سارے وعدے جو ہے نا وہ اخلاص کے ساتھ ہے، تجربہ کر کے کوئی دیکھ لے۔ اب اس کے برعکس ایک دوسرا کردار ہے، آپ اس کے بھی تین ہی ڈفرینٹ روپ دیکھیں گے، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور وہ جس نے بخل کیا اور اپنے رب سے بے نیازی برتی۔ یہاں بھی نوٹ کریں، اب ماں آ رہا ہے من کی بجائے، آگے من آ رہا ہے۔ اور وہ شخص جس نے بخل کیا اور اپنے رب سے بے نیازی اختیار کی، کون ہوگا بلا یہ؟ دیکھیں مجھے امید تھی آپ یہی کہیں گے، اپنے اوپر کیوں نہیں ہم لیتے اس کو کہ میں تو ابو بکر سے خلاف یا اپوزٹ تو نہیں ہوں۔ ہر خامی کی جو بات ہے نا اس کو اپنے میں ڈھونڈیں، خوبی دوسروں میں ڈھونڈیں۔ جب ہم کسی آیت کو کسی ایک کردار کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں برائی کے رنگ میں تو ہم اپنے آپ کو تو اس سے بالکل ایگزمپٹ کرتے ہیں کہ یہ میں تو بالکل نہیں ہو سکتی، یہ تو کوئی اور ہی ہوگا۔ نہیں، خود کو ڈھونڈنا ہے، کیا میں بخل کرتی ہوں؟ وَمَمَمْ بَخِيلَ، میں ہوں، میں بخیل ہوں، واستغنى، اور اپنے رب سے بے نیاز ہوں، وکذب بالحسنى، اور بھلائی کو جھٹلاتی ہوں، نیکیوں کے موقع آتے ہیں تو پیچھے ہو جاتی ہوں، نو میں سر ہلتا ہے، مشکل لگتی ہیں تو فسنیسرہ للعسرى، اپوزٹ انجام۔ اللہ کہتا ہے ہم اس کو سخت راستے کی طرف پھر سہولت دیں گے، یعنی اس کے لیے نیکیاں آسان ہو گئیں، اس کے لیے نیکیاں پہاڑ بن گئی، گلے کی پھانس بن جاتی ہے نیکی، اس سے پھر کوئی نیکی نہیں ہوگی، ایک گز کا ٹکڑا اس کے کندھے پہ نہیں آ سکتا، کیونکہ اس نے کذب بالحسنی کیا۔ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردا، اور اس کا مال آخر اس کے کس کام آئے گا جب کہ وہ خود ہلاک ہو جائے گا۔ جب اس کی کفن دفن کی تقریب ہو رہی ہوگی اور لوگ آئیں گے اور اس کی دولت کے کام نکارنامے پیش کریں گے تو اس کو کیا فائدہ ہوگا اس وقت؟ یہاں ساری باتیں مال کی ہیں، جس مال کو بچاتے بچاتے دنیا سے گزر گیا، آج یہ مال اس کے کس کام آئے گا؟ ساری زندگی اس نے اس مال کو کمایا، بخل بخل، نہ اپنے پہ خرچ کیا، نہ اللہ کے راستے میں کی، نہ نیکی میں کی۔ ہر وہ شخص بخیل ہے جو اپنی ذات پر اور اپنے عیش آرام پر اور اپنی دلچسپیوں پر اور اپنی تفریحات پر، انٹرٹینمنٹ پر خوب دل کھول کر مال لٹاتا ہے، مگر کسی نیک کام کے لیے اس کی جیب سے کچھ نہیں نکلتا، اور اگر نکلتا بھی ہے تو یہ دیکھ کر نکلتا ہے کہ اس کے بدلے میں اسے شہرت، نام و نمود، حکام تک پہنچنا یا کوئی اور کسی قسم کا فائدہ کتنا ملے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ پڑھ کے سنا رہی ہوں آپ کو۔ ہر ایک خود سے پوچھے، میں بخیلا تو نہیں ہوں؟ کوئی نام رکھنا پسند کرتا اپنی بچی کا بخیلا؟ آپ دیکھیے کہ آج یہی بخل ہے، آج کے مسلمان کا یہی بخل ہے. دل پہ چوٹ ڈال کے دیکھیے تو ہمیں اپنے ہی اندر اس کی مثالیں دکھیں گی. ہر جگہ ہم خرچ کرنے کو دل کی خوشی, کیونکہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَ, جس کو خوشی سے خرچ کرنا چاہتے ہیں وہ خوشی سے خرچ کر لے گا, اور جس کو نہیں کرنا وہ ہمارے لیے ایک پینی بھی مشکل ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر ایسے شخص کو اللہ کہاں دے بے نیازی برتتا ہے, یعنی مادی فائدوں کو ہی ساری وقت اور توانائی دے دی, اللہ کو کچھ بھی نہیں دیا. تو اللہ کہتے ہیں مجھے پھر اس کی پرواہ نہیں, اور یہ اگر بھلائیوں کو جھٹلاتا ہے تو مجھے اس کی کیا ضرورت ہے, اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو. ایسا شخص جو ہے اس کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے. ہاں مگر وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی, اور اس کا مال تو اسے اوندھا گرانے کے وقت, یہ جو تردد ہے نا, کوئی کھڑا ہونا اس کو پیچھے سے گرائے اس طرح کہ جیسے وہ چت گرتا ہے نا, یہ جیسے منہ ہاتھ ناک جو ہے نا یہ زمین پہ گرے, چت لیٹنا کہتے ہیں تردد. اللہ کہتے ہیں جب یہ اوندھا گرے گا تو اس کا مال اس کے کام آئے گا, اشارہ ہے قبر میں ڈالے جانے کی طرف. ہاں انا علینا للہدا, یہ آیت اتنی مجھے خوبصورت لگتی ہے کہ میرا دل کرتا ہے میں اس کو اپنی زبان پہ رکھوں. انا علینا للہدا, بے شک راہ دکھانا ہمارے ذمے ہے. بس ہم نے یہ ذمہ داری لی تھی کہ وی ول گائیڈ یو, بٹ ہم نے یہ ذمہ داری نہیں لی تھی کہ ہم تمہیں انگلی پکڑ کر جنت کے اندر داخل کر دیں گے. یہ اللہ فرما رہے ہیں, اللہ کسی کو نہ بائی فورس جہنم میں پھینک کے آتے ہیں اور نہ بائی فورس کسی کو جنت میں لے کے جاتے ہیں, بس راستہ دکھا دیا. وہی بات جو پیچھے بہ دئی نہ ہو نچ دیں, اور صاحب بھی وہ جو پیچھے دہر میں پڑا, اما کفورن اور اما شکورا. اب آپ خود دیکھ لو, خیر اور شر کا فرق ہم نے سمجھا دیا, حلال اور حرام کا فرق ہم نے بتا دیا, ہدایت اور ضلالت سب بتا دیا, جو ہم نے کرنا تھا کر دیا. جیسے آپ کبھی اپنے جوان ہوتے ہوئے بچے کو کہتے, بیٹا میں نے آپ کو بہت کچھ بتا دیا جو میں کر سکتی تھی, اب آپ خود اپنی عقل استعمال کریں. اچھی ماں یہ کہتی ہے نا, وہ یہ تو نہیں کہتی خبردار کدھر گئے تھے, کیا کیا تھا, ادھر نہیں گئے ادھر نہیں گئے, کدھر گئے کدھر گئے. اللہ کہتے ہم نے بتا دیا, باقی ہم سے روٹ کر ہمیں ناراض کر کے کیا پاؤ گے تم, تمہیں ملنا کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عمل کرو, ہر شخص جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے. لکھے ذرا, ہر شخص جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا وہ اس کے لیے آسان کیا جاتا ہے. جو اہل سعادت میں سے ہوتا ہے یعنی جنتی, اس اہل سعادت والے عمل کی توفیق دے دی جاتی ہے, اور جو اہل شقاوت سے ہوتا ہے اس کے لیے اہل شقاوت والے عمل آسان کر دیے جاتے ہیں. بخاری کی روایت ہے. خود سے پوچھئے چند سوال, میرے لیے کون سے عمل کرنے آسان ہیں؟ جنت میں لے جانے والے کام آسان ہیں یا جہنم والے؟ خود پتہ چلے گا کہ اس ایک ڈیڑھ سال میں میری کوششوں اور میرے کاموں کا قبلہ کس تیزی سے بدلا. آپ سوچئے ذرا, قرآن پڑھنے سے پہلے کیا کام آسان لگتے تھے, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَ, اور اب کون سے کام آسان لگتے ہیں, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَ. جدھر چلیں گے جس راہ پہ چلیں گے آپ کی زندگی کی گاڑی ادھر ہی چلے گی. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى, تم سوچتے ہم سے دور بھاگ کر دنیا کما لو گے, نہیں, اور ہمارے ہاتھ میں دنیا بھی ہے اور آخرت بھی, لینا کس سے ہے. دیکھیے دینے والا اللہ ہی ہے. آپ سوچیے رائٹ ہینڈ میں جنت ہے یا آخرت ہے, اور لیفٹ ہینڈ میں دنیا ہے, اور جس ہاتھ میں جنت ہے اس کے ساتھ ہی دنیا بھی چپکی ہوئی ہے, اور دوسرے میں صرف دنیا ہے, کون سی لیں گے؟ لیفٹ ہینڈ والی لیں گے کہ رائٹ والی لیں گے؟ ملنی تو اللہ سے ہی ہے. یا تو یہ ہوتا نا کہ دنیا اللہ دنیا سوری آخرت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی, دنیا شیطان کے ہاتھ میں ہوتی, تو چلو مجبور تھے اس کو بھی کچھ نہ کچھ خوش کرو. ملنی سب اسی سے ہی ہے, تو پھر کسی اور سے مانگ کر کیوں شرمندہ ہوتے ہو؟ کتنی خوبصورت بات ہے, اور ہم ہر ایک اس کی طلب کے ساتھ دیتے ہیں. پیچھے آپ سن چکے ہیں کہ جو آجلہ کا طلبگار ہے اس کو ہم آجلہ دے دیتے ہیں, اور جو آخرہ چاہتے ہیں اس کو آخرت دیتے ہیں. یہ تو آپ نے چوز کرنا ہے. دکاندار تو دکان میں سامان بھر کے بیٹھا ہوتا ہے, آپ صرف وہی چیز پے کر کے لے آتے ہیں جو اپنی باسکٹ میں ڈالتے ہیں. کبھی کسی دکاندار نے فورس تو نہیں کیا ہوگا کہ یہی جوس لے کے جاؤ اور یہی سبزی لے کے جاؤ. آج اس دنیا کے بازار میں ہم سب گروسری خرید رہے ہیں, شاپنگ کارٹ ہمارے ہاتھ میں ہے, جو اس باسکٹ میں ڈال رہے ہیں بس اٹس اوکے, فسن یسرہ للعسرا اور یسرا. فانظرتکم نارن تلظی, آپ امیجن کریں اللہ کھڑے ہیں, تصور کی آنکھ میں اگر یہ تصور بن جائے کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. تو آپ اس جملے کو سنیے, اللہ کے متکلم سیگوں میں یہ سارا, فَانْزَرْتُكُمْ نَارًا تَلَزَّى, میں نے تو تمہیں شعلے مارتی ہوئی آگ سے ڈرا دیا. اللہ کا نبی بھی کہتا ہوا دیکھے تو بھی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. کہاں اللہ اس کو اپنے اوپر, ہم نے تم کو ڈرا دیا, اب تم نہیں ڈرے تمہاری مرضی, اتنے تو تم بے خوف ہو, خوف تو تمہیں بات ہی کوئی نہیں کسی چیز سے, بولڈ بہت ہو, بہادر بہت ہو, اتنی ہارر موویز دیکھ لی, کہتے ہیں دیکھیں گے انجوائے کریں گے نار کیا ہوگی, اور دیکھو کیا ہوتا ہے, دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے جب مریں گے تو کیا ہوگا, اور جب کفنائے جائیں گے تو کیا ہوگا. کیا اس وقت ہم میں سے کسی کے اندر اتنی جرت ہوگی کہ ہم کہہ سکے دیکھا جائے گا کیا ہوگا. لا یصلاھا الا الاشقی, اس میں صرف وہی بدبخت داخل ہوگا, الذی کذب وتولی, جس نے جھٹلایا اور اس نے پیروی سے منہ پھیرا. اللہ نہیں ڈالتا ہر ایک کو, یہ وہ جائے گا جو خود ہی منہ پھیر رہا ہے اور پشت پھیر رہا ہے. وسیجنبھا الاتقی, اور اس سے ایسا شخص دور رکھا جائے گا جو بہت پرہیزگار ہو. دیکھیں ابو بکر کو اللہ اتقا کہتے ہیں, متقی, سب سے بڑا متقی کون, الذی یؤتی مالہ یتزکا, جو پاکی حاصل کرنے کے لیے اپنا مال دیتا ہے. کس چیز سے پاکی؟ مال سے پاکی, زکوٰۃ دیکھنے کی صورت میں مال کی محبت سے پاکی, اپنے مال کو اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے. ایسے شخص کو اللہ جہنم سے نکالے گا اور دوسری طرف ڈال دے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَمَا لِيَ أَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى, کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو. ابو بکر جس بھی غلام کو آزاد کرتے تھے کسی احسان کی وجہ سے نہیں کرتے تھے, تو کیوں کرتے تھے؟ اِلَّا ابْتِغَا وَجْهِ رَبِّهِ الْعَلَى, بلکہ صرف اپنے پروردگار بزرگ و بلند کی رضا چاہنے کے لیے. ان کو تو بس رب سے چاہیے تھا, اور سورہ دہر میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ ہم ان کو خط کھلاتے ہیں صرف اور صرف اپنے رب کی رضا کے لیے. کیا پتہ چلا کہ ایک انسان اس دنیا میں اپنا فیصلہ خود کر رہا. آپ دیکھیں کہ یہاں جو آئے تھے نا کہ لا یصلاھا الا الاشقی, ایک باطل فرقہ گزرا جس کو مرجیہ بولتے تھے. انہوں نے کہا دیکھو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جہنم میں صرف کافر جائیں گے, کیونکہ اللہ نے کہا لا یصلاھا الا الاشقی, کوئی مسلمان کتنا ہی گناہگار ہو وہ جہنم میں نہیں جائے گا, حالانکہ یہ عقیدہ قرآن اور سنت کی نص کے خلاف ہے. بہت ساری جگہوں میں ہمیں قرآن اور حدیث میں پتہ چلتا ہے بہت سے مسلمان بھی جن کو اللہ کچھ سزا دینا چاہے گا کچھ عرصے کے لیے جہنم میں ڈالے جائیں گے. اللہم لا تجعلنا من, اللہ رسوا نہ کرنا, ذلیل نہ کرنا. پھر وہ اللہ کے نبی کی سفارش, فرشتوں کی سفارش, دوسرے صالحین کی سفارش کے ساتھ وہاں سے نکالے جائیں گے. تو پھر سوال ہے کہ یہاں کیوں کہا گا کہ انما, کلمہ حسر ہے نا, مطلب یہ کہ جو لوگ پکے کافر اور انتہائی بدبخت ہیں جہنم دراصل انہی کے لیے بنائی گئی ہے, لازمی اور حتمی طور پر وہ وہاں رہیں گے. ہاں اگر کچھ نافرمان مسلمان جہنم میں جائیں گے, ہمیشہ نہیں, کچھ عرصے کے بعد نکالے جائیں گے. مسلمانوں کا جہنم میں جانا دائمی نہیں ہوگا, عارضی ہوگا. آپ کہتے چلو شکر ہے جان چھٹی بچ جائیں گے, پر جا سکتے؟ ایک چھوٹی سی ایک چنگاری پڑ جائے نا ہاتھ پہ, بھاپ پڑ جائے چائے کا پانی ابالتے ہوئے, تو لگ پتہ جائے کہ چلو خیر ہے کچھ دیر جائیں گے, دیکھا جائے گا جہنم میں جائیں گے, نکل تو آئیں گے. دنیا کو جہنم کہتے ہیں تو وہاں کی جہنم کا کیا حال ہوگا؟ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنا حساب لگائیں. اور والا سوف یردہ, یقیناً وہ بھی کون, اللہ, ان قریب رضا مند ہو جائے گا, اللہ بھی اس کی کوششوں سے خوش ہوگا. یعنی یا وہ راضی ہو جائے گا جو شخص ان صفات کا حامل ہوگا جیسے ابو بکر ہیں, اللہ تعالیٰ اسے جنت کی نعمتیں اور عزت اور شرف دیں گے جس سے وہ راضی ہوگا. اور بعض کہتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہوگا, اور ان آیتوں کو مفسرین ابو بکر صدیق سے جوڑتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہم بھی تو کوئی نیکی اپنے پلڑے میں ڈال کے رکھے کہ جس پہ اللہ ہمیں بھی تو کل کہہ دے کہ جاؤ تم بھی جنت میں جاؤ گے. کتنے دن کی دنیا ہے اور کتنی لمبی آخرت ہے. اگر اس کتاب نے ہماری آنکھوں پہ پڑی ہوئی یہ پٹی نہیں کھولی تو بھی ہمیں اس کو مزید اس کتاب سے کو دکھانے کی ضرورت ہے. دوا کھاتے ہیں نا ایک دم پورا علاج نہیں بھی ہوتا, کبھی کھاتے رہتے ہیں بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. اگر دنیا سے مال کی محبت نہیں نکلی, اگر بخل نہیں ختم ہوا, اگر ابھی یہی سب کچھ نہیں ہوا جو کچھ اب ادھر پڑھ رہے ہیں, تو پھر آپ سوچ سکتی ہے کہ ابھی تو کام پورا ہوا ہی کوئی نہیں, ادھورے کام سے پورے نتائج تو نہیں ملیں گے نا. اتنا خوبصورت فلسفہ اس سورت نے بتا دیا, جس راہ پہ چلو گے وہی راہ آسان کر دیں گے. تم چاہتے ہو کرنا ہم کرائیں گے, تم نہیں چاہتے ہم نہیں کرائیں گے. سورت الانعام آیت 125 میں بھی ہم پڑھ چکے کہ کوئی ایک ایسا بھی شخص ہے جس کا سینہ بھجتا ہے تو اس کو ایسے لگتا ہے کہ اس کی روح آسمان کی طرف اڑ رہی ہے, مشکل لگتا ہے. پھر اسی طرح سورہ بقرہ آیت 46 میں ہم پڑھ چکے کہ بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے, مگر الا علی الخاشعین, فرما برداری کرنے والوں کے لیے مشکل نہیں ہے. اس کے برعکس سورت توبہ آیت 54 میں منافقوں کے بارے میں کیا کہا, کہ وہ نماز کی طرف آتے بھی ہیں تو قسم ساتے ہوئے آتے ہیں. سورت نساء میں ہم نے پڑھی آیتیں, اور سورت توبہ آیت 98 میں ہم نے پڑھا ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے اوپر زبردستی کی چٹی سمجھتے ہیں. غریم غرام 11ویں پارے کے شروع میں پڑھا تھا. تو اس دنیا سے کچھ ساتھ لے کر نہیں جانا, کفن کا ایک ٹکڑا ہوگا. اگر ہم نے اس کے لیے آج ہی سے تیاری کر لی تو پھر ہمیں اس کے بعد کسی اور چیز کی فکر نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق دے. تلاوت سنتے ہیں آیتوں کی, اور بالکل اس وقت جیسے وہ کہتے ہیں نا, ہاتھ پاؤں توڑ کے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر کے دل کی گہرائیوں سے یہ دعا مانگنی ہے کہ اللہ میرے لیے نیکیوں کو آسان کر دے. یہ سورت تو یہی کہتی بھی جا رہی ہے کہ نیکیوں کو اپنے لیے آسان کرواؤ, نہ کہ تمہارے لیے نیکی مشکل ہو. اور یہ ایک ایسی ٹیسٹ بھی ہے, ہم سب اپنا لے سکتے ہیں کہ بھئی مجھے نیکی مشکل لگتی ہے کہ آسان لگتی ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. والليل اذا یغشا والنہار اذا تجلا وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى.
کوئی بات ذہن میں آئی سنتے ہوئے؟ آپ دیکھیے کہ میں نے کہیں پڑھا کہ علم وہی ہے جو عمل کو بدل دے, اس سے علاوہ باقی صرف بوجھ ہے. اگر خشیت نہیں آ رہی نا اور اگر عمل نہیں بدل رہا تو پھر وہ علم نہیں ہے, وہ معلومات ہیں. اور کسی کی بات بہت اچھی ہے کہ اگر صرف کاپیوں کتابوں میں لکھنے کا نام علم ہوتا تو سب سے بڑا عالم تو اخبار تھا کہ جس میں سارے شہر کیا سارے ملک کی خبریں لکھی ہوتی ہیں. اگر خبریں مل گئی ہیں اور آیتوں کا ترجمہ آ گیا اور تفسیر معلوم ہو گئی ہے تو یہ تو اخبار ہے. اس اخبار کو بدلنا ہے ہم نے اپنے معاملے میں, خود اپنے اوپر لے کے آنا ہے. کرے گا اگر میں نہیں کروں گی تو ہم کہتے ہیں چلو پڑھیں ہم, عمل کوئی اور کریں. پڑھا پڑے عمل پھر کبھی کریں گے, ابھی اور بھی تو کورس کرنے ہیں نا, دوبارہ کر لیں گے عمل. پہلی دفعہ کے قرآن میں اگر عمل کی خوب پیدا ہو اور بندہ لبیک نہ کہنا تو بعد میں بہت مشکل سے توفیق ملتی ہے. یہ میں اپنے آبزرویشن سے کہہ رہی ہوں, کوئی فتویٰ نہیں ہے نہ حدیث ہے, اللہ بعد میں بھی دیتا ہے. چلتے رہیں گے بہت چیزیں آہستہ, کچھ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں, آہستہ آہستہ آتی ہیں, کچھ آہستہ آتی ہیں, لیکن بس جب کبھی دل میں وہ کہتا نا کہ دائیہ پیدا ہو کہ میں کر لوں یہ عمل, بسم اللہ کریں, پھر فاسن یسرہ للیسرا. اور آپ نے آخری آیت پہ تو غور ہی نہیں کیا کہ والا سوف یرضا, ان قریب وہ خوش کر دے گا. ابھی اگلی صورتوں میں بھی ہم دیکھیں گے. میرا تو دل کر رہا ہے بس ایک صورت کرے روز کی, اور اسی پہ روتے دھوتے اپنے عمل کو دیکھ کر آہیں بھریں کہ اللہ عمل کیوں نہیں ہو رہا, ابھی اس پہ بھی عمل نہیں کیا. مجھے ایسے لگ رہا ہے ایک سے ایک صورت کے اوپر ہم ایک دوسری چیز کو پڑھ رہے ہیں نا, تو اتنی تھنگس ٹو ڈو ہیں ابھی میرے پاس, میں کیسے اس پہ عمل کروں. اور آپ کو یقین کریے پڑھانا ہوتا ہے میری جان پہ بنی ہوتی ہے, اتنے اور کام ہے. کہتی مجھے ان دنوں میں میری تفسیر انجوائے کرنے دو, مجھے ابھی کچھ نہ اور کریں, لیکن اتنے ہی زیادہ کام ہے, کرنے پڑتے ہیں. لیکن جو ان آیتوں کو پڑھتے اور پڑھاتے کا دل کی کیفیت ہوتی ہے, یہ آپ ابھی میری جان ہی نہیں سکتے, کوئی نہیں جان سکتا کہ یہ پہاڑ ہے. واقعی یہ وہ ایک بات ہے کہ ولو انزل نہ حاضل قرآن علی جبل لرائیتہ خاشیا متصدیا من خشیت اللہ. اللہ مجھے اپنی خشیت دے دے. میں کہتی ہوں اللہ یہ نہ ہو کہ ان کو پڑھا میں پڑھاؤں اور ڈر آپ جائیں, دوسروں کو پڑھا کے ڈرا دوں اور میری اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئے, اور اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق دے. اگلی صورتیں ایک خاص نہریوں کی ہیں, تھوڑا سا اس کا خلاصہ اور پھر آگے چلیں.